الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، جو عہد کر چکے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں گے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. جو چیز بھی اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بنے اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے. لہذا تقوی کے تین مراتب ہیں. پہلا مرتبہ کفر اور شرک کو چھوڑ دینا، کفر اور شرک سے توبہ کر لینا، یہ خلود نار سے بچاؤ کا سبب ہے. جو آدمی کفر اور شرک سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، خلود نار کے عذاب سے، ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے یہ بچ گیا. دوسرا ہے ترک معاصی، معصیت کو چھوڑ دینا، یہ خلود فی النار، دخول فی النار سے بچاؤ کا سبب ہے. پہلا خلود فی النار سے بچاؤ کا سبب تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے بچ گیا، اور دوسرا جو کبائر سے بچا وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا، اور تیسرا درجہ ہے مشتبہات سے بچنا، ایسا انسان جنت کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے. لہذا جتنا انسان تقوی اختیار کر سکے اتنا کم ہے. ارشاد فرمایا فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعَتُمْ، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے. تم جتنے گھوڑے تیز دوڑا سکتے ہو اس میدان میں تم دوڑا لو، تمہیں اجازت ہے. یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی نصیحت کے رنگ میں. فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی یہ وصیت کی، تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں، اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو. ایک سانس میں ایک بات کو دو مرتبہ ریپیٹ کر دیا جائے تو بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کلمے کے اندر، ایک آیت کے اندر دو دو مرتبہ اتق اللہ اتق اللہ، یا ایو الذین آمنوا اتق اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ. ایک ہی آیت ہے، اتق اللہ، پھر چند لفظوں کے بعد پھر اتق اللہ. اس کا مطلب اللہ رب العزت کے ہاں اتنی تو اہمیت ہے نا اس کی. اس لیے اس تقوی کو اختیار کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا. قرآن مجید میں فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ وہی لوگ جو متقی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہم تقوی بھری زندگی گزاریں. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اگر تمہارے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری کے اندر رکھ دیں اور اس کو سرے بازار پھرائیں تو کوئی ایسی تمنا بھی اس میں نہ ہو جس پر تمہیں شرمندگی ہو. تو دل میں بھی گناہ کی تمنا نہ رکھنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں اگر کوئی چاہے کہ جی میں سمجھوں تقوی کسے کہتے ہیں، تو بھئی تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کا دل میں نے خفا کیا، جس کے حق ادا نہیں کیے، جس کو میں نے دکھایا ستایا؟ اور ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑے گا. تو ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن انسان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں. ایسا انسان متقی ہوتا ہے. اسی لیے اس تقوی پر انسان کو اللہ تعالی وہ علم دیتے ہیں جو اس کو کتابوں میں بھی نہیں ملا کرتا. ایک ہے علم نافع، نفع دینے والا علم، یہی تو مانگا گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں نفع دینے والا علم مانگتا ہوں. یہ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو انسان کے سینے میں نور بن کر آتا ہے. ایک ہوتی ہیں معلومات، وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علم، یہ کوئی اور چیز ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، اپنا اپنا جواب دیتے رہے، حضرت خاموش رہے. طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ ہی کچھ بتا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. یہ علم ہے، علم نافع. اور ایک علم وبال ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان گمراہ ہوتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت اس امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ فرمایا علماء کی وجہ سے. حضرت اس امت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی؟ فرمایا علماء کی وجہ سے. تو پوچھنے والا حیران، حضرت کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ جو علماء سو ہوں گے، نفس کے پجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے، ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈوبے گی، اور جو علماء حق ہوں گے ان کی وجہ سے یہ کشتی کنارے لگ جائے گی. اس لیے تقوی میں کمی علم کی کمی کا سبب بنتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس میں تقوی نہیں وہ جلالین اور بیضاوی شریف پڑھا نہیں سکتا، مسلم شریف بخاری شریف پڑھا نہیں سکتا. نہیں، پڑھا سکتا ہے. اگر یہ بندہ تقوی اختیار کرتا تو جتنا علم اب اس کے پاس تھا اس سے کئی گنا زیادہ علم اللہ اس کو اور عطا فرما دیتے. یہ مت سوچے کہ جی میرے پاس تقوی بھی نہیں اور میں بڑا ذہین ہوں، جماعت میں سب سے آگے ہوں، حدیث کو سمجھ لیتا ہوں. او اللہ کے بندے، اگر آپ ان گناہوں کے ساتھ حدیث پاک کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو اگر آپ تقوی کو اختیار کر لیتے اللہ رب العزت آپ کو حفاظ حدیث میں سے شامل فرما لیتے. ابھی بھی آپ نے اپنے مرتبے کو اتار جو ہے وہ کم کر لیا. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب پوچھا شکوت الى وقی انسو حسدی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی، تو اس علم سے مراد یہ ظاہری الفاظ نہیں تھے، علم کا نور تھا. وہ علم کا نور گناہوں کے سبب بندے سے چھین لیا جاتا ہے، بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے. اب علم نافع کی کیا پہچان؟ علم نافع کی یہ پہچان کہ جتنا یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے بندے کے دل میں خوف خدا اور خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ پہچان. چنانچہ فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء. لہذا اگر کوئی پوچھے کہ جی عالم کون ہوتا ہے تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سن لیجئے کہ جس بندے پر گناہوں کی مذرتیں جتنی کھل جائیں وہ اتنا بڑا عالم اللہ کی نگاہ میں ہو جاتا ہے. تو بڑا عالم کون اللہ کی نظر میں؟ جس پر گناہوں کی مذرتیں کھل جائیں، نقصان کھل جائے، حتیٰ کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، یہ عالم ہے اللہ کے ہاں، یہ شخص علم رکھنے والا. اسی لیے جب انسان کے اندر تقوی نہیں ہوتا، معصیت کی زندگی گزاری جاتی ہے، تو علم نور نبوت ہے، یہ نور نبوت سے اللہ رب العزت اس کو محروم کر دیتے ہیں، اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. چنانچہ ایسا شخص اپنے اعمال کی تاویل کرتا پھرے گا، جہاں اپنے نفس کا معاملہ آئے گا اس کا فتویٰ اور ہوگا، لوگوں کے بارے میں کچھ فتویٰ اور ہوگا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے۔ اور آج تک اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرایا گیا، ان معبودوں میں سے کوئی معبود اتنا برا نہیں جتنا معبود برا انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ سب سے برا معبود ہے کہ جس کی اللہ کے سوا بندوں نے پرستش کی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بے عمل علماء، اللہ تعالی نے فرمایا کماثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے گدھے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور بے عمل پیر جو بنی اسرائیل کے تھے، اللہ نے ان کو کتے کی تشبیہ دی، فَمَاثَلُهُ كَمَاثَلِ الْكَلْبِ، یہ بلم باور بھی پیر تھا اپنے وقت کا مگر بے عمل نکلا، نتیجہ کیا؟ اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی نظر میں عالم بنے اس کے لیے تقوی لازمی ہے۔ پھر اللہ رب العزت وہ علم دیتے ہیں جو علم انسان کو عام کتابوں میں سے نہیں ملا کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا بہترین ادب سکھایا۔ تو علم کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں اور متقی بندے کو دیتے ہیں۔ جتنا تقوی زیادہ اتنا ہی اس کے اوپر اللہ تعالی اسرار اور رموز کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے، حالانکہ علماء تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بے علم ہے، تبھی تو فرمایا لو کانوا یعلمون۔ اور ایک جگہ فرمایا وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم کتاب پڑھتے ہو تمہارے پاس عقل کی رتی نہیں ہے۔ تو علم وہ کہ جس سے انسان کے دل میں خشیت الہی بڑھتی چلی جائے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، تھمب رول جسے کہتے ہیں، کہ ایمان کا محافظ علم ہے، ایمان کا محافظ علم ہے، اور علم کا محافظ تقوی ہے۔ تقوی نہیں تو علم سے محروم، اور علم نہیں تو ایمان سے محروم۔ تو جو ایمان کی حفاظت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے علم کو محفوظ رکھے، اور جو علم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علم بکثرت روایت کا نام نہیں، علم عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ انہوں نے امام شافعی رحمت اللہ کو نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے عمل کو آٹا بنائیں اور اپنے علم کو نمک کی مانند بنائیں۔ عمل کو آٹا بنائیں اور علم کو اس آٹے کے اندر جو نمک ہوتا ہے اس کو وہ بنائیں۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے دنیا میں جتنے گمراہ فرقے بنے ان سب کے بانی عالم تھے مگر نام کے عالم تھے، حقیقت میں جاہل تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ڈرے اور اللہ رب العزت سے علم نافع حاصل کرنے کی دعائیں مانگے، اور یہ خشیت، یہ خوف خدا پھر بندے کو اعمال کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہر عالم کو چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہ کچھ نیک مخفی اعمال کا ذخیرہ موجود ہو. ہر عالم کو چاہیے کہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان کچھ نہ کچھ نیک مخفی اعمال کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے. لوگوں سے چھپ کے اللہ کے لیے عمل کرے، پتہ بھی نہ چلنے دے کسی کو. اور ہمارے اقابر ایسے ہی کرتے تھے، زندگی میں کتنے اعمال ایسے کرتے تھے کہ ان کے پروردگار کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دین کا کام اللہ نے جب بھی لیا، ظاہر اور باطن کے جو جامع علماء تھے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا. آپ امت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جن کو اللہ نے دین میں بلندی عطا فرمائی، دین میں قبولیت عطا فرمائی، یہ سب وہی لوگ تھے جو مرج البحرین کی مانند تھے. علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، شریعت اور طریقت کے جامع تھے. دونوں نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم چون برتن زنی مارے بود، علم چون برتن زنی مارے بود، علم چون بر دل زنی یارے بود. کہ علم کو اگر تم فقط ظاہر پر لگاؤ گے تو یہ سانپ بنے گا، اور اگر اس علم کو اپنے دل پر دو گے تو یہ علم تمہارے لیے یار بن جائے گا. بینی اندر خود علوم انبیاء، کہ اگر تم تقوی کو اختیار کرو تو تم اپنے اندر انبیاء کا علوم پاؤ گے. اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں عام کتابوں سے نہیں مل سکتا. فرماتے ہیں، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معین استاد، بغیر کتاب بغیر استاد کے تعاون کے اللہ رب العزت تمہارے سینے کو علم کے نور سے بھر دے گا. تو فرمایا، یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یکونو امر کا صیغہ ہے، گویا اللہ تعالی کا حکم ہے، یہ فرض ہے، حکم خدا کی تعمیل بندے پر فرض ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کونو ما صادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ کون سچے؟ جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا، قول اور فعل میں فرق نہیں ہوتا، دو رنگی سے اللہ نے جن کو بچا کر اپنے رنگ میں ان کو رنگ لیا ہوتا ہے. چنانچہ مفسرین نے اس کا ترجمہ مشائخ وقت لیا ہے، کہ تم مشائخ کی صحبت میں بیٹھو اور ان سے فائدہ پاؤ. چنانچہ علم کا لطف عمل کی برکت سے، علم کا لطف عمل کی برکت سے، عمل کا لطف عشق الہی کی برکت سے، اور عشق الہی ملتا ہے ان مشائخ کی صحبت کی برکت سے. چنانچہ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کونو ما صادقین کا مطلب یہ ہے، خالطوہم لتکونو مثلہم، تم اتنا ان کے ساتھ ملو رابطہ رکھو کہ تم ان کی مانند بن جاؤ۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو تم اتنا ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، میل جول رکھو، اتنا رابطہ اپنا رکھو کہ ان کی کیفیات تمہارے اندر انڈیوس ہو جائیں، ریفلیکٹ ہو جائیں، تمہارے اندر آ جائیں۔ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يُقْتَدَى، اس لیے کہ ساتھی ہمیشہ جو اپنا ساتھی ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کر لیا کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اور واقعی بات سچی ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے انسان ان کے باطنی کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اسی پر کسی عارف نے کہا، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، کہ میں جدھر سے گزر جاؤں آپ کو لوگ یاد کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات شریف میں فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جب ان کی صحبت میں انسان رہے گا تو یقیناً انہی کی عادات و اطوار کو اپنائے گا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا عجیب قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ مجالسۃ الحریص و مخالطتہ تحرک الحرف، حریص بندے کی صحبت اور اس کے ساتھ میل جول بندے کے اندر حرص کو پیدا کر دیتا ہے، و مجالسۃ الزاہد و مخالطتہ تزہد فی الدنیا، اور کسی زاہد کی صحبت اور اس کے ساتھ ربط انسان کے اندر زہد فی الدنیا پیدا کر دیتا ہے۔ لِأَنَّ اتِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسا ہے، التشبہ والاقتداء، کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور اقتداء کرتی ہیں، یعنی انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس جیسا بننا چاہتا ہے یا اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، فطرت انسانی ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں، بل التبع یسرق من الطبع من حیث لا یدری ہذا، طبیعتیں دوسرے بندے کے اعمال کو اس طرح چوری کر لیتی ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری عادت کو اپنا لیا گیا ہے۔ اس طرح طبیعتیں اپنے ساتھ والے کی عادت کو اپنا لیا کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں، مشائخ کی صحبت اختیار کریں، تاکہ ہمارے اندر حال پیدا ہو جائے۔ ابھی تک تو ہم قال کے بندے ہیں، پھر ہم حال کے بندے بھی بن جائیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جی فرماتے ہیں، قال را بی گزار مرد حال شاو، پیش مرد کامل پامال شاو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، کہ کسی صاحب حال کے سامنے اپنے قال کو ڈال دو اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو۔ سو کتابیں سو ورق تم بھلے آگ میں ڈال دو، اپنی جان اور اپنے دل کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو. چنانچہ شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اولیاء کی صحبت میں رہنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، صحابی بن سکتے ہو؟ نہیں. تابعی بن سکتے ہو؟ جی نہیں. تبع تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ کہ جی صحابی تو وہی جس نے نبی کی صحبت پائی، اور تابعی وہ جس نے صحابہ کی صحبت پائی، اور تبع تابعی وہ جس نے تابعی کی صحبت پائے. قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، وہ تو یہی، تو یہ کتابوں سے تو حاصل نہیں ہو سکتے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس لفظ سے زیادہ اور کوئی پسندیدہ لفظ ہوتا، اللہ اپنے محبوب کے شاگردوں کے لیے اس لفظ کو پسند فرماتے. اللہ تعالیٰ نے صحابی کا لفظ پسند کیا، میرے محبوب کے صحبت یافتہ، صحبت پانے والے. تو جو نعمتیں اور برکتیں صحبت سے ملتی ہیں، وہ اس کے بغیر بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی. چنانچہ انہوں نے کہا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جان ہم راز کر دی. اسی لیے بزرگوں نے کہا، ہر کے خواہد ہم نشینی پا خدا، ہر بندہ جو چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء. اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کی صحبت پہ بیٹھے. یہ با خدا لوگ ہیں، ان کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ ان کی ایک لمحے کی صحبت بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک لمحے کی صحبت. چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شعراء جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط و تفرید کے شکار ہوتے ہیں، جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک شعر میں کچھ ایسا ہی عمل کیا. کون سا شعر؟ کہ جی انہوں نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بیریا. کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو اگر عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. نہیں، 100 سال کی بے ریا عبادت. تو حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی حکیم الامت تھے. فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں. جی حضرت. فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں چند لمحے گزارنا، ایک لمحہ گزارنا، لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. کہنے لگے، حضرت 100 سال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اور آپ نے تو لاکھ سال کی بات کر دی. پھر حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ لاکھ سال بے ریا عبادت کرے، کیا اس کے پاس یقین دہانی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ یقین دیانی تو کسی کے پاس بھی نہیں. شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے، زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، طاؤس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا، لیکن ایسی پھٹکار پڑی کہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی. تو اتنی عبادت مگر انجام اتنا برا. دنیا میں دیکھ لیجئے، بلعم باعور بنی اسرائیل کا بڑا نیک عابد شخص تھا، مستجاب الدعوات بن گیا. کیا مطلب؟ جو دعا مانگتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن ایسی پھٹکار پڑی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى، خواہشات کی پیروی کی، اللہ نے پھٹکار دیا. 300 سال عبادت میں گزارنے کے بعد بھی پھٹکارا گیا. تو جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے، ہماری عبادت اتنی ہے ہی نہیں، مقدار میں بھی اور معیار میں بھی، تو ہم کس کھاتے میں؟ تو بھئی لاکھ سال کی عبادت کے بعد گارنٹی تو کوئی نہیں. فرمایا اچھا میں تمہیں حدیث سناؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی صحبت میں جو آنا جانا رکھتا ہے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے. تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے پر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، ایمان کو لے کر سلامت چلا جاتا ہے. لہذا لاکھ سال کی عبادت پر بھی جس کا بھروسہ نہیں، محبوب کی زبان سے مبارک سے یہ بشارت مل رہی ہے، چند لمحوں کی صحبت سے اللہ وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے، فقہا گزرے، سب نے کسی نہ کسی کی صحبت پائی. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ جتنے فقہا اور محدثین ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت کے شاگرد ہیں، لہذا حضرت کو امام اعظم کہا جاتا ہے. انہوں نے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ ہیں ان کی صحبت پائی، اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق لانو کی صحبت پائی. اور یہ امام قاسم رحمت اللہ علیہ فقہائے سبعہ مدینہ میں سے تھے، یعنی مدینہ کے 7 بڑے مفتی جو گزرے ہیں یہ ان میں سے ایک ہیں. اتنا تقوی اللہ نے دیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں کون سا انسان ایسا جو خلافت کا مستحق؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا تھا مجھے اختیار دیا جائے تو میں خلافت قاسم بن محمد کے سپرد کر دوں گا. اس درجے کے بزرگ تھے، اور انہوں نے فیض پایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے فیض پایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. تو ہمارے سلسلے کی لڑی میں سے، تو جعفر صادق، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے 2 سال، مختلف موقعوں پر ملنا جلنا رہا، مگر اس ملنے کا اثر کیا ہوا کہ امام صاحب نے اپنی مبارک زبان سے یہ کہا لولا السنتان لحلق النعمان، اگر میری زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان تو ہلاک ہی ہو جاتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام تھا ابو حاشم، اور امام احمد بن حنبل ان کو کہتے تھے ابو حاشم الصوفی. یہ الصوفی کا لفظ امام احمد بن حنبل جیسے فقیہ استعمال فرماتے تھے. آج کہتے ہیں کہ جی ہم ہیں تو حنبلی لیکن تصوف کو نہیں مانتے، اور یہ صوفی کا لفظ ان کے امام استعمال فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے محدث بھی اور اتنے بڑے فقیہ بھی، تو آپ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں؟ تو امام صاحب نے واقعی ایسا جواب دیا جو ان کو ہی زیبا تھا. فرمایا میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور ابو حاشم الصوفی عالم باللہ ہے، عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت ہوا کرتی ہے، اس لیے میں ان کی صحبت میں جاتا ہوں. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ بیٹے میں ریا کی دقیق باتوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتا اگر میں ابو حاشم کی صحبت میں نہ بیٹھتا. یہ ریا کو پہچاننا، اس کی تفصیلات سے آگاہ ہونا، یہ ان مشائخ کی خدمت میں بیٹھ کر راز کھلتے ہیں. چنانچہ ابو العباس ابن شریح رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بڑے فقی تھے، قاضی تھے، قاضی القضاء تھے، انہوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جنید بغدادی کی بات مجھے سمجھ تو نہیں آئی مگر ان کی باتیں اتنی پر شکو ہیں کہ یہ شان کسی باطل کلام کے اندر ہرگز نہیں ہوا کرتی، کہ یہ شان کسی باطل کلام کے اندر ہرگز نہیں ہوا کرتی. چنانچہ طبقات الکبریٰ میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اخلاص کے جس مقام پر یہ مشائخ پہنچے ہم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچ پائے. اور آگے آ جائیے، ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ نے عجیب ان کو جامع کمالات بنایا تھا. شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ ہم اثر ایک زمانے میں تھے، تو شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا نور فراست دیا، باطن دیا، کہ میں کشف کی نظر سے پورے جہان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے عام بندہ ہتھیلی پہ پڑے ہوئے گندم کے دانے کو دیکھتا ہے. اور فرمایا کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جیسا کامل ولی اس وقت دنیا میں دوسرا کوئی موجود نہیں ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا. ان شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ان مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمت اللہ نے ان کو 13ویں صدی کا مجدد فرمایا ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں. ان کے خلیفہ تھے مولانا خالد رومی، کردستان کے رہنے والے تھے. مولانا خالد کردی بھی ان کو کتابوں میں لکھا گیا، مولانا خالد رومی بھی لکھا گیا. ان سے بہت سارے علماء نے فیض پایا، جن میں سے دو عالم بڑے نمایاں، ایک ابن عابدین رحمت اللہ علیہ صاحب فتاوہ شامی جن کو علامہ شامی کہتے ہیں، در مختار، بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے اخلاق اور کمالات کے بارے میں مستقل ایک کتاب بھی لکھی. اور دوسرے ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے روح المعانی تفسیر لکھی. اب بتائیے ایسے بڑے بڑے مفسر اور فقیہ ان حضرات کی صحبت میں آ کر سیکھنے والے تھے. چنانچہ حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، مگر اللہ نے ان کو جامع کمالات بنایا تھا. یہ مفسر بھی تھے کہ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، نام اپنے شیخ کے نام پر تفسیر مظہری رکھا. آپ معارف القرآن پڑھئے، ہر چند صفوں کے بعد آپ کو تفسیر مظہری کا ریفرنس ملے گا. یہ ام الکتب ہے، بڑی کتابوں کا ریفرنس یہاں سے نکلتا ہے. تو مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اپنے وقت کے قاضی بھی تھے، اور وقت کے شیخ اور صوفی بھی تھے. چنانچہ ان کی ایک معروف کتاب ما لابد من فارسی میں لکھی ہوئی، ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تحفۃ السالکین میں، فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کی جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے. بے شمار لوگوں کی جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے، اس لیے کہ اس جماعت کا ہر فرد تقوی سے آراستہ ہے. تو جو متقی شخص ہوتا ہے وہ جھوٹ تو نہیں نا بول سکتا. تو فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کی جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے کہ ہر فرد تقوی سے مزین ہے، انہوں نے زبان قلم سے اور قلم کی زبان سے اس بات کی خبر دی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سے وہ نعمت ملی جس نے ہمارے باطن کو بیدار کر دیا. امت کی تصدیق موجود ہے اس کے اوپر. امت کے بڑے بڑے اکابر نے اس کی تصدیق کی، ان مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے باطن کی غفلت دور ہوئی، عشق الہی ہمارے سینے میں بھر گیا، ہمیں ارے اندر عمل کا جذبہ آ گیا. چنانچہ اور قریب دیکھیے، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے عالم اور متقی بزرگ، اور شیخ الاسلام مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ، یہ دونوں حضرات کن کے مرید تھے؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ. علم ظاہر پڑھنے کے لیے گئے، ایک دن دیکھا تو کتاب کے صفحے بالکل صاف. اپنے شیخ کو بتایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اب تمہیں علوم وحبی عطا فرمائیں گے اور تم سے دین کا کام لیں گے. ان کی صحبت پائی. ماضی قریب میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے جبال علم، جو علم کے پہاڑ تھے. ان شخصیتوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پایا. کسی نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے سوال کر لیا کہ جی آپ جیسا فقیہ انسان حاجی صاحب کی صحبت میں کیوں جائے؟ تو انہوں نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ہم نے دارالعلوم میں پڑھائی کے دوران مٹھائیوں کے نام یاد کر لیے تھے. کون سی مٹھائیاں؟ توکل، تسلیم، رضا، یہ جو باطن کے مقامات ہیں، ہم نے مٹھائیوں کے نام پڑھ لیے تھے مگر ذائقے سے ناآشنا تھے. ہم حاجی صاحب کے پاس ان مٹھائیوں کا ذائقہ چکھنے کے لیے گئے ہیں. یہ نعمت ہے جو ان مشائخ کے پاس آ کے ملتی ہے. چنانچہ بڑے بڑے بدکار قسم کے لوگ ان حضرات کی صحبت میں آ کر بہت اونچے درجے کے نیکوکار بن جاتے ہیں. بابو میاں ان بزرگوں کی صحبت میں آ کر تابو میاں بن جاتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا زندگی کے بدلنے کا کہ ایک لمحے کی صحبت نے ان کی زندگی کو کیسے بدل کے رکھ دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باطن کی یہ نعمت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں. حضرت اقبال ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین کہتا ہوں. یہ حضرت حکیم الامت کے الفاظ ہیں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. چنانچہ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت سید فضل الکیشری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، بہت بلند مقام کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا درس تفسیر بڑا معروف، رمضان المبارک میں سینکڑوں علماء جو اپنے اپنے مدارس میں تفسیر پڑھاتے تھے وہ ان کے ہاں تفسیر کا دورہ کرنے جاتے تھے. اللہ نے علماء میں اتنا کام لیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا دور حدیث محدث اعظم حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کیا، جب حضرت نے بخاری شریف پڑھا لی تو اس کے بعد فرمایا طلباء کو مخاطب کر کے کہ جتنی بار چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جتنی بار چاہو بخاری شریف ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے تم روح علم سے محروم رہو گے. چنانچہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص کا مل جانا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور باطن را از سینہ درویشاں باید جست، کہ یہ باطن کا نور درویشوں کے سینوں سے تم حاصل کرو. یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے. اور حضرت مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا. ایک مرتبہ ان کا بیان تھا اور ان کا یہ بیان اس عاجز نے خود سنا اور آج منبر پر بیٹھ کر یہ فکرہ نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ جب تک تم کسی سے سیکھ کر ذکر نہیں کرو گے، جب تک تم کسی سے سیکھ کر ذکر نہیں کرو گے تبلیغ میں جوتیاں چٹھانے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ بھرے مجمع میں انہوں نے بات کی تھی. اور یہ ذہن میں رکھیں ہمارے اکابر علماء دیوبند میں جتنا کثرت سے ذکر کرنے والے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تھے، اتنا کثرت سے ذکر کرنے والا اکابر میں کوئی دوسرا نہیں تھا. اس ذکر کی برکت سے ان پر اللہ نے اس دعوت کے کام کو کھولا. اور آج دیکھیے دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں بے عنایات حق و خاصان حق، کہ حق اور خاصان حق کی عنایت کے بغیر گر ملک باشد سیاہ استشورک، تم فرشتے بھی بن جاؤ گے تو تمہارا نام اعمال پھر بھی سیاہ رہے گا. اس لیے فرماتے تھے مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. مشہور واقعہ، بیٹھے بچوں کو پڑھا رہے تھے، وضو کے لیے تالاب بھی قریب تھا، تو اس وقت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ آئے. انہوں نے آگے پوچھا مولانا روم رحمت اللہ سے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا این قال است، یہ قال ہے. تو حضرت نے کتاب مانگی اور لے کر پانی میں ڈال لی. اب اس زمانے میں فوٹو کاپیاں تو ہوتی نہیں تھی، مخطوطہ کلمے ہوتے تھے جو دوات سیاہی سے لکھے جاتے تھے، اور کتاب کو پانی سے بچانا بڑا ضروری ہوتا تھا، تو کتاب پانی میں ہی ڈال دی. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑے گھبرائے کہ کتاب ہی گئی. تو جب ان کو گھبراہٹ میں دیکھا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا اور شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کتاب نکالی، اس کو جو ہاتھ سے جھاڑا تو اس میں سے دھول نکلنے لگی. تو مولانا روم حیران کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا این حال است، یہ حال ہے. تو یہ نعمت ہے جو ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر نصیب ہو جاتی ہے کہ صاحب قال پھر بالآخر صاحب حال بن جاتا ہے. چنانچہ علامہ عبدالحق محدد دہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو میرے والد صاحب نے مجھے پیچھے سے خط لکھا اور فرمایا کہ بیٹے ملائے خشک و ناہموار نہ باشی، ملائے خشک اور ناہموار نہ بننا. کئی خشکے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے. چنانچہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت اقبال تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آئے اور بیعت ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا جی آپ عربیت کے ایسے ماہر، زبان پہ آپ کو اتنا عبور حاصل، تو آپ نے کیوں بیعت کر لی کسی کی؟ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر اپنی جہالت کا اندازہ ہوا. کہ تم تو مجھے بڑا عالم کہتے ہو نا، مجھے ان کی صحبت میں جا کے اپنی جہالت کا پتہ چلا میں کتنا جاہل ہوں. اور عجیب بات نکتے کی وہ فرماتے تھے، واقعی علمی بات طلباء کے لیے، فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ایک دعا منگوائی جن میں محبت اہل اللہ کو اعمال پر مقدم کر دیا. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب عملی یبلغنا الی حبک، اور جو اعمال آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں میں ان کا بھی سوال کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں اہل اللہ کی محبت پہلے، اعمال کی محبت کی دعا بعد میں. فرماتے تھے اس بات کی دلیل ہے کہ صحبت اولیاء سے انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملا کرتی ہے. اس لیے انہوں نے شعر کہا، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. چنانچہ ہمارے حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اولاد کون دیتا ہے؟ تو سب کہتے اللہ. حضرت فرماتے ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر فرماتے بارش کون برساتا ہے؟ سب جواب دیتے اللہ. فرماتے بادل اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر فرماتے دلوں میں نور کون عطا کرتا ہے؟ اللہ، مگر شیخ استاد اس نور کے آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے نظر بد، بری نظر لگ جانا. حدیث پاک میں فرمایا گیا العین حق، کہ نظر لگ جاتی ہے جس سے دوسرا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بچوں کو بھی نظر لگتی ہے کثرت کے ساتھ، کیونکہ بچے تو بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ کہ نظر ان کو اپنی ماں یا اپنے باپ کی زیادہ لگتی ہے. بہرحال نظر لگ جاتی ہے، تو نظر کی اتار کی جو دعا تھی نبی علیہ السلام نے وہ بھی بتائی. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، میں کیا کروں، دم کر لیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا تو معلوم ہوا کہ بری نظر دوسرے پہ اپنا اثر ڈال دیتی ہے، یا بہت محبت کی نظر سے دیکھو تو دوسرے پر اثر ڈال دیتی ہے. اب دیکھیے، جس نظر کے اندر حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اگر وہ نظر دوسرے پہ اثر ڈال سکتی ہے تو اہل اللہ کی وہ نظر جس میں الفت ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، پھر یہ نظر دوسرے پہ اپنا اثر کیوں نہیں ڈال سکتی؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قل، تو میں کہتا ہوں وزد هذا العين نظر العارفين، کہ یہ جو بری نظر لگ جاتی ہے نا، اس کا زد کیا ہے؟ وہ عارفین کی نظر ہے. فانه من حيث التاثير الاكثر، اس لیے کہ یہ عارفین کی نظر بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے. یجعل الکافر مؤمنا، یہ کافر کو مومن بنا دیتی ہے. والفاسق صالحا، فاسق بندے کو نیک بنا دیتی ہے. والجاہل عالما، اور جاہل کو عالم بنا دیتی ہے. والکلب انسانا، بلکہ کتے کو انسان بنا دیا کرتی ہے. دیکھیں جنت میں کون جائے گا؟ انسان جائیں گے نا. مگر ایک ایسی بھی مثال ہے کہ ایک جانور کتا کچھ اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی جاؤ، جان چھوڑو ہماری، وہ پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ رہا. اللہ اکبر، اس کتے کی یہ محبت اللہ کو پسند آئی. قرآن میں تذکرہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اس کا تذکرہ فرما دیا. تو کسی پنجابی شاعر نے ذرا اس پر اشعار کہے کہ جب کتے کو کہا کہ تم چلے جاؤ تو اس نے آگے سے جواب دیا، نہ میں بھوکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں، تے نیکاں دے لڑ لگیاں سایاں، میں وی جنت وچ وڑ جاواں. ہے کتا کہتے نیکوں کے ساتھ لگا ہوں، کیا پتا میں بھی. چنانچہ مفسرین نے لکھا اللہ نے اس کتے کو یہ خوشخبری دی کہ ہاں نیکوں کی صحبت کی وجہ سے قیامت کے دن انسانی شکل میں لاکر میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. اگر کتے کو انسان بنا سکتی ہے یہ نظر، تو پھر انسان کو اچھا انسان کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ فرماتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّهُمْ مَنْزُورُونَ بِنَظْرِ الْجَمَالِ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی جمال کی نظر سے اس کے بڑے منظور ہوا کرتے ہیں. تو یہ صحبت عجیب. چنانچہ اتباع کی برکت دیکھیے پیچھے چلنے کی، کہ نبی علیہ السلام کی اتباع جنہوں نے کی
ان میں صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے. یہ وہ جماعت ہے جن پر اللہ کی نعمت ہوئی، منعم علی، نعمتیں اللہ کی ہوئی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہاں پر ایک تفسیر میں عجیب نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اتباع کی برکت دیکھو کہ انبیاء معصوم ہیں، مگر اللہ نے اتباع کی برکت سے ان کو وہ عاطفہ کے ساتھ جوڑ دیا. صدیقین کے درمیان وہ جو ہے نا وہ عاطفہ. فرماتے ہیں کہ دیکھو اتباع کی برکت دیکھو کہ اتباع کی برکت نے غیر معصومین کو معصومین کے ساتھ وہ عاطفہ کے ساتھ اکٹھا فرما دیا. تو اگر ایک آیت میں اللہ یوں اکٹھا کر دیتے ہیں تو کیا آخرت میں اکٹھا نہیں فرمائیں گے؟ چنانچہ اس کی ظاہر میں بھی مثالیں ہیں. آج کی دنیا ذرا سائنسی باتیں، عقلی باتیں زیادہ سمجھتی ہے. ایک عام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لنگڑا، ہے لنگڑا لیکن ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، ٹانگوں والوں سے اچھا. ہم نے دیکھا کینیڈا میں عام جا رہا ہے، کون سا جی لنگڑا. ہم نے کہا دیکھو لنگڑا ادھر بھی پہنچ گیا، کیا لنگڑا ہے. تو نام کا لنگڑا لیکن ذائقے کا، خوشبو کے اعتبار سے بہت اچھا آم. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیسی آم اگاتے ہیں اور اس کی ایک شاخ کے اوپر گریفٹنگ کرتے ہیں اس لنگڑے آم کی. چونکہ دیسی آم کے اندر اتنا رس بھی نہیں ہوتا، لذیذ بھی نہیں ہوتا، خوشبودار بھی نہیں ہوتا، اور پھل بھی تھوڑا آتا ہے. تو کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں اتنی زیادہ ییلڈ نہیں ہوتی، لیکن جب لنگڑے آم کے ساتھ اس کی گریفٹنگ کر دی جاتی ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، تو شاخ آپس میں جڑنے کے بعد اس کو کہتے ہیں پیوندکاری. یہ پیوندکاری کا عمل ایسا ہے کہ وہ شاخ بڑھنے لگ جاتی ہے اور اس شاخ پر پھر آم جو لگتا ہے، تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، رس بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خوشبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی مثال ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے اور اپنے دل کی ان کے دل کے ساتھ پیوندکاری کر لے، یہ دیسی ہوگا. اور اللہ والے وہ ماشاءاللہ اعلی قسم کے آم کی مانند ہوتے ہیں، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بھی پھل کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی کوالٹی کو بھی بہتر فرما دیتے ہیں. ایک اور مثال، ایک درخت کا پھل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آملہ. یہ جو حکیم لوگ ہیں ان کے استعمال میں بہت کثرت سے رہتا ہے. یہ آملہ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مشائخ نے فرمایا کہ آملہ کے دو دانے تھے، گرے پڑے تھے. کسی نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور آپ کے جسم میں سوئیاں چبھوں گا، آگ پہ آپ کو چڑھاؤں گا، آپ کو یہ ساری تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن جب یہ تکلیف برداشت کر لیں گے تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی. چنانچہ ان میں سے ایک آملے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جس حکیم نے اسے اٹھایا، اس نے پہلے اس کو سوئیاں چبھو کر اس کے اندر جو کڑوا پانی تھا، رس تھا، وہ نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے پانی گرم کیا اور اس کو ڈال کے ابالا. اتنا جوش دیا کہ آملہ بالکل نرم ہو گیا. اس کی جو سختی تھی وہ نرمی میں بدل گئی. اب جب نرم ہو گیا تو اس نے اس کے اوپر سونے کا ورق چڑھایا، چاندی کا ورق چڑھایا، اور اس کو اس نے شیرے کے اندر رکھا، چینی کا بنا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں آملے کا مربع. یہ آملے کا مربع ایسا کہ انسان کے دل کی تقویت کا سبب بنتا ہے. چنانچہ حکیم لوگ پہلے زمانے میں جو دل کی کمزوری کا علاج کرتے تھے تو وہ بڑے دماغی کام کرنے والوں کو کہتے تھے جی آملے کا مربع استعمال کریں. تو یہ بادشاہوں کو پیش کیا جاتا تھا سونے کے ورق میں لپیٹ کے، چاندی کے ورق میں لپیٹ کے، اور ایک ایک دانہ کئی کئی روپے مہنگا بکا کرتا تھا. تو فرمایا کہ جس نے مجاہدے کے لیے پیش کر دیا اس کی شان تو بڑی کہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں پہنچا ورق لگ کے، ان کی غذا بنا. اور آملے کا دوسرا دانہ اس نے کہا بھئی مجھ سے مجاہدے برداشت نہیں ہوتے، میں تو ادھر پڑا ہوں، لہذا وہ وہیں پڑا رہا. اب اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑی، ہوا کا اثر ہوا، بارش کا اثر ہوا، لہذا کچھ مہینوں میں وہ جو اس کے اوپر تازگی تھی وہ خشکی میں بدل گئی، جو حسن ظاہر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سیاہی ماحل بن گیا، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. اب صفائی کرنے والا خاکروب آیا اور اس نے آ کے جھاڑو کے ساتھ اس کو بھی اکٹھا کیا، اور ایسے بدشکل قسم کے جو آملے تھے، سیاہ شکل کے جو آملے تھے، اس کی بوری بھری، اور بوری بھر کے اس نے کسی حکیم کو پہنچائی. حکیم نے اسے معمولی سی قیمت دے دی. اب حکیم نے سوچا کہ میں اس کو کیا کروں، چنانچہ حکیم نے اس آملے کو پیس لیا. اب اس کو پسنا پڑا، جب پس کے یہ بالکل صفوف بن گیا تو اس نے پڑیاں بنا دی. کس لیے؟ قبض کے علاج کے لیے. اب یہ آملہ انسان کو دیا جاتا ہے قبض توڑنے کے لیے. سوچو اللہ نے اس کے ذمے پاخانے کو دھکیلنے کا کام لگا دیا، تم بندے کے پیٹ میں جاؤ اور پاخانے کو دھکیلو. تو جس نے مجاہدے کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو، ورق لگ کے بادشاہوں کے ہاتھ میں پہنچا، اور جس نے پیش نہ کیا قیمت بھی کم لگی اور کام بھی ذمے لگا کہ وہ پاخانہ دھکیلتا پھرتا ہے. فرماتے ہیں دو انسان ہیں، ایک اپنے آپ کو مشائخ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ محنت کر کے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈال دیتی ہیں، جگہ دیتی ہیں. یہ وہ ہوتا ہے اس کے جوتوں کو وقت کے بادشاہ اپنے سروں کا تاج بنا لیتے ہیں. اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جو ان مشائخ کی صحبت میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں. جیسے یہ پاخانے کو دھکیلتا پھرتا تھا، یہ بندہ دنیا کی نجاست کو دھکیلتا پھرتا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئیں تو ہمیں یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ملیں گی. اسی لیے حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ، یہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، بڑے اعلی افسر تھے اپنے وقت کے، تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجذوب صاحب آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ آپ تو مسٹر تھے تو آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ کی صحبت میں آیا، شیخ کی ایک لمحہ کی صحبت نے مجھے اس غفلت سے نکال کر اللہ کے اولیاء میں کھڑا فرما دیا. فرماتے ہیں نقشِ بتاں مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا، آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے، نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. یوں اللہ کی محبت میں تڑپا کے رکھ دیا ان کو. چنانچہ
اللہ کی صحبت میں نفع کی چار وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ جس طرف ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اللہ کا فضل بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ سے کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو آدمی کہتا ہے مجھے بھی فیض ملتا ہے کیا مطلب اس کا؟ تو پہلے زمانے میں ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے جو چھت پہ لٹکے ہوتے تھے اور رسی سے اس کو کھینچتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا. تو ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بڑے بیٹھے کھانا کھاتے تھے تو ہم رسی کھینچ کے وہ پنکھا چلاتے تھے اور وہ پنکھا اتنا بڑا ہوتا تھا پورے کمرے کے سائز کا. کپڑا لٹکتا تھا کمرے کے سب لوگوں کو ہوا ملتی تھی. تو یہ بھی خادم وہی پنکھا چلا رہا تھا. کہنے لگا یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کیسے دوسرے کو فیض مل جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ حضرت آپ کے لیے. تو ساتھ والوں سے پوچھا جی ہوا آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ کہنے لگے سارے لگ رہی ہے. فرمایا بالکل اسی طرح کہ اللہ رحمتیں تو اپنے مقبول بندوں پہ فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے بھی اس رحمت کی ہوا سے محروم نہیں رہتے. دوسری بات کہ ان بزرگوں کے ملفوظات سن کر انسان کو نفس کے رذائل کا پتہ چل جاتا ہے ورنہ نفس کی خباستوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب جیسے کوئی ہم سے سوال پوچھے کہ جی وسوسہ تو شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور وسوسہ انسان کو نفس کی طرف سے بھی آتا ہے تو سالک کو کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے؟ تو کوئی بھی عام طالب علم اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جس کو اللہ نے نور فراست عطا کیا ہوگا. وہ سمجھائے گا کہ دونوں قسم کے وسوسے میں پہچان کیسے کی جا سکتی ہے. اس بات کا جواب ابھی رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ذرا تلاش رہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. تیسری بات کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر جب انسان ان کو اپنے حالات بتاتا سناتا ہے تو ان کی مقبول دعاؤں کے اوقات میں یہ بندہ ان کو یاد آ جاتا ہے تو ان کی دعاؤں میں حصہ پڑ جاتا ہے. اور چوتھا فائدہ کہ انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے لہذا ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین کہ نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعا مانگنا اس میں اس کا استحباب یہ مستحب ہے. فَإِنَّ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ تَنْزِلُ الرَّحْمَةِ اس لیے کہ نیکوں کے تذکرے سے اگر رحمت اترتی ہے تو فضلاً عن وجودهم وحضورهم تو جہاں وہ خود موجود ہو اور جہاں ان کو خود حاضری ہو پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے اور جن کے تذکرے پر اللہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کے موجود ہونے پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اچھا ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں گے مگر کسی ایک شیخ سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے. چونکہ نفس جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد ہے, وہ نہیں چاہتا کسی کے پیچھے چلے. وہ کہتا ہے جی کسی ایک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, بس میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا بیٹھ جاؤں گا. مگر یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے مریض کہے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوا لینے کی کیا ضرورت ہے, صبح کسی سے لوں گا دوپہر کسی سے شام کسی سے تو علاج ہو جائے گا. خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں, یہ ہماری ہسٹری جانتا ہے, اس کو پتا ہے ہماری طبیعت کا, یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا. بالکل اسی طرح ایک شیخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کی دعا طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالی ایک اور اس کے بندے کئی، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالی اور بندے، رسول ہمارے ایک اور امتی، اور امام ہمارے ایک اور ان کے مقلد، اور باپ ایک اور اس کے بیٹے، اور میاں ایک اور اس کی بیویاں، اور معالج ایک اور اس کے مریض، اور پیر ایک اور اس کے مرید، اور اگر بیوی ایک اور خاوند زیادہ، بندہ ایک اس کے خدا زیادہ، اسی طرح مرید ایک اور اس کے پیر، تو پھر کیا اصلاح ہوگی اس کی بھائی؟ اس لیے یک گیر محکم بگی، ایک کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت عقل ثانی رحمت اللہ نے وصول اللہ کا ایک نسخہ بتلایا ہے اور عجیب بات لکھی ہے، پڑھ کے حیران ہوا. فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو اپناؤ. کون سا نسخہ؟ اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کے پابند بنو. پہلی بات کیا؟ اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً باطناً شریعت کے پابند بنو، اور دوسری بات کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور تیسری بات کہ شیخ کی صحبت اختیار کرو، اور چوتھی بات کہ جب ان سے دور ہو تو ان کی کتابوں سے، مواعظ سے، ان کے ملفوظات سے فائدہ اٹھاؤ. اگر یہ چار کام تم کر لوگے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتی ہیں میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ باخدا بن جائیں گے. یہ الفاظ لکھے ہیں کہ تم چار کام کر لو، چار کام کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ ان اعمال کے کرنے سے آپ باخدا بن جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا، اور وہ آواز لگا رہا تھا چنگے سنگترے. یہ پنجابی کا لفظ ہے چنگے، اس کا مطلب ہے اچھے سنگترے. تو بیچنے والے آوازیں لگاتے ہیں، وہ بھی آواز لگا رہا تھا چنگے سنگترے چنگے سنگترے. ان بزرگوں نے جب سنا تو ان کے اوپر تو حال پڑ گیا، اللہ اللہ اللہ، عجیب کیفیت. طبیعت سنبھلی، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت وہ تو سنگترے بیچنے والا آواز لگا رہا ہے سنگترے بیچنے کے لیے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، سنو کہہ کیا رہا ہے. حضرت سنگترے بیچ رہا ہے. فرمایا نہیں سنو کیا کہہ رہا ہے. حضرت ہم نہیں سمجھ پا رہے. فرمایا دیکھو وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے، جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، کشتی کنارے لگ جایا کرتی ہے. نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے وی ڈل پے. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. وہاں جاؤ گے تو اپنے کپڑوں پہ بھی خوشبو لگی ہوگی. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر.
جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آگ جل رہی تھی اور میں بھی وہاں جا کے بیٹھا رہا، میرے کپڑے تو کوئی نہیں جلے. تو شاعر نے اس کا بھی جواب دے دیا، کہا یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. تم نے کپڑے تو بچا لیے لیکن آگ کی گرمی تو پہنچی نا، تو بدکاروں کے پاس بیٹھو گے تو معصیت کی ظلمت پہنچے گی پہنچے گی. نبی علیہ السلام نے بہت اچھے انداز سے بات سمجھا دی، فرمایا نیک دوست کی مثال عطار کی مانے، اس سے دوستی لگاؤ کبھی نہ کبھی عطر دے ہی دے گا، نہ بھی دے تو جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر خوشبو تو آئے گی نا. اور برے دوست کی مثال فرمایا کہ جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، دے دے گا تو کوئلہ کالا اور نہ دیا تو اس کوئلے کی جو کالک ہے سیاہی ہے وہ تو ضروری ملے گی. تو اس لیے ہمیں نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو. اب علماء کہتے ہیں کہ ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں نا، تو ایک فرسٹ کلاس کا ڈبہ ایک تھرڈ کلاس کا ڈبہ. اب فرسٹ کلاس کے ڈبے نے تھرڈ کلاس کے ڈبے کو کہا کہ تو کیا ہے مصیبت، زنگ لگا ہوا ہے، چلتے ہوئے چون چون کرتا رہتا ہے اور نہ تیری سیٹیں اچھی، نہ تیرے اندر کوئی ٹھنڈک کا جو ہے نا انتظام، نہ کوئی اور ایسے آرام دہ چیزیں. میرا مقام دیکھو، فوم کے گدے لگے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کیا آرام دہ ڈبا میں بنا ہوا ہوں. تو تھرڈ کلاس کے ڈبے نے کہا اس کو کہ جناب میں آپ کی بڑی شان کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مگر ایک بات بتاؤں کہ میری کنڈی آپ کی کنڈی میں پھنسی ہوئی ہے، لہذا آپ جس منزل پر جائیں گے میں تھرڈ کلاس کا ڈبا بھی اسی منزل پہ جاؤں گا. یہی اللہ والوں کا معاملہ ہے کہ یہ لوگ فرسٹ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا والے اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جو دل کی کنڈی ان کے ساتھ پھسا لیتا ہے، اللہ اس کو بھی اس رضا والے اسٹیشن پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آپ پوچھیں گے جی کہ دلیل اس کی، قرآن مجید سے بھی دلیل اور حدیث پاک سے بھی دلیل، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہی لوگ جو ایمان لے آئے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم ان اولادوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے. اعمال میں اونچ نیچ بھی رہی نا، چونکہ نسبت ان کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتباع کی وجہ سے، کہ چلنے کی کوشش انہوں نے کی. اب مفسرین نے لکھا کہ اولاد ہوتی ہے دو طرح کی، ایک جسمانی اولاد ایک روحانی اولاد. تو یہ جسمانی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ والوں کی اولاد میں سے کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے مگر اس بلندی تک نہ پہنچے جہاں اکابر پہنچے تھے، اپنی ہمت کوشش کرتا رہے، اس نسبت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس چھوٹے کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گی. اور فرمایا کہ اس میں روحانی اولاد بھی شامل، لہذا اگر کسی سے روحانی تعلق ہے، بندہ اتنا متقی نہ بن سکا، اتنا بلند پرواز نہ بن سکا، لیکن کسی شہباز کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا محبت کا، دل کی کنڈی پھسا لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہم اس روحانی اولاد کو ان کے روحانی والدین کے ساتھ اکٹھا فرما دیں. نبی علیہ السلام نے سادہ لفظوں میں بات سمجھا دی
ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، کہ بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. اب ذرا سوچئے کہ بالفرد اس عاجز کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت، پکی بات، تو یہ عاجز اپنے شیخ کے ساتھ، میرے شیخ کو ان کے شیخ کے ساتھ محبت، لہذا وہ ان کے ساتھ، ان کو اوپر والے شیخ کے ساتھ، یہ سلسلہ چلتا چلتا صدیق اکبر تک پہنچا، تو یہ سارے کے سارے جہاں جا کر اکٹھے ہوئے صدیق اکبر کے ساتھ، اور صدیق اکبر کو کن سے محبت، تو پھر جا کر صحبت فائنل نصیب کن کی ہوئی، قدموں میں جگہ کن کی ملی. معلوم ہوا اللہ والوں سے یہ محبت کا رشتہ جوڑیں گے، اس کے صدقے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس پر تو انسان اپنی زندگی لگا دے، یہ سودا کر لے انسان، اس لیے کہ یہ محبت دین کے لیے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ کے لیے محبت ہوگی، اور یہ جو سلوک اور طریقت کا تعلق ہے یہی محبت ہے اللہ کی. فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، قیامت کے دن جن سات آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے یہ دو بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. تو پھر اس محبت کی کتنی قدر کرنی چاہیے، کتنا اس کی لاج رکھنی چاہیے، اس کو مضبوط سے عزبت کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی محبت پر ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر قیامت کے دن اس کے نظارے آپ دیکھیں گے. ہاں، ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان اکڑے نہیں، فخر نہ کرے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جائے. شیطان اس راستے سے بھی تو پھٹکار دیتا ہے نا بندے کو، کہ میں تو بڑا قریبی ہو گیا ہوں، اور میں تو بڑا تابتہ رکھتا ہوں، اور میں نہیں نہیں نہیں، یہ میں ہی تو بندے کو مٹاتی ہے، مروا دیتی ہے. اس لیے عاجزی دل میں ہونی چاہیے، شکر ادا کرے اللہ کا، اور طبیعت کے اندر میں آنے کی بجائے عاجزی آنی چاہیے. عاجزی جتنی ہوگی اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہوں گے. چنانچہ ایک عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے جب توبہ کی تو یہ بلخ کے بادشاہ تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر یہ دو رکعت نفل پڑھتے ہوئے جا گئے، ایک قدم بڑھاتے مصلی بچھا کے دو رکعت نفل پڑھتے، پھر قدم بڑھاتے دو رکعت پڑھتے، ہر ہر قدم پر دو دو رکعتیں پڑھتے پڑھتے تقریباً اڑھائی سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. واہ میرے مولا، آپ کی بھی کیا شان ہے، اور آپ کے دنیا میں کیسے کیسے چاہنے والے. اور وہاں جا کے طواف کیا، اور مقام ابراہیم پہ دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگی، اللہ تیرے بندے پاؤں سے چل کے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں، میں تیرا وہ بندہ ہوں جو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا ہوں. اتنے میں رابعہ بصریہ بھی آ گئی، تو ابراہیم ادم نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ پر اللہ کی خصوصی تجلیات ذاتیہ وارد ہو رہی ہیں. بڑے حیران کہنے لگے، رابعہ ایسا مقام تجھے کیسے مل گیا؟ تو رابعہ نے کہا کہ شور تو آپ نے مچا رکھا ہے، ہر قدم پہ دو رکعت پڑھ کے آئے ہو، فرق بتاؤں؟ کہنے لگے بتائیں. کہنے لگی فرق یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر سر نیاز لے کر آئے ہیں، اور میں اس جگہ پر دل نیاز لے کر آئی ہوں. میری اس نیاز مندی کو اللہ نے پسند فرما لیا. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو عاجز بن کر رہے. پھر دیکھو اللہ رب العزت کی کیا رحمتیں آتی ہیں. پھر ان بزرگوں کی
جو محبت ہے وہ بندے کے دل میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے. پھر دل اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، اللہ کی محبت میں اداس ہوتا ہے. انسان اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کر پھر رویا کرتا ہے. اور پتہ ہے نا کہ یہ محبت کیا ہے؟ چنانچہ عجیب اشعار ہیں، فرمایا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. اور عجیب شعر کہا، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے. کہ اللہ کو دل میں بسا لینا یہ دل کا ہی حوصلہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا. پہاڑ پہ اللہ کی تجلی پڑی تھی، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، سرما بن گیا تھا. یہاں پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت کی بات لکھی، تو لوا کے لیے عجیب نکتہ. فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے، تبھی ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے. اگر منعکس نہ ہو تو پہاڑ نظر ہی نہ آئے. تو روشنی پڑی، سطح سے ٹکرا کر منعکس ہوئی اور پہاڑ ہمیں نظر آیا. تو عام دستور تو یہی تھا، جب اللہ رب العزت نے اس پر اپنی تجلیات ذاتیہ ڈالی تو فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے یوں سوچا کہ اگر عام روشنی کی طرح یہ نور میری سطح سے ٹکرا کے چلا گیا تو میرے اندر کے حصے کو تو اس نور سے حاصل یعنی فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہذا یہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، میرے ہر ہر ذرے میں اللہ کی تجلیات سمو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ محبت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیخ سے جو محبت ہے وہ اس نظر سے کرو کہ یہ اللہ رب العزت کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کی راتیں، اس کی دن، اس کی صبحیں، اس کی شام، اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ رب العزت کی محبت میں جو ہے گزر رہا ہے. لہذا میں اللہ کے چاہنے والے ایک دل کے ساتھ محبت کر رہا. اب ذرا نکتے کی بات سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب آرنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تجلی دکھا دیجئے. فرمایا کہ لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں تو پیچھے نماز پڑھی، جب نبی علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے تو جب واپسی آئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا، 50 نمازوں کا تحفہ. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے لیے بھی بہت تھی نمازیں جو تھی، ذرا تخفیف کے لیے چلے جائیے. نبی علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، پانچ کم ہو گئیں پھر پانچ کم ہو گئیں تو نو دفعہ جانے سے 45 کم ہو گئیں اور باقی پانچ رہ گئیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اب یہاں پر ایک دو علمی نکتے علماء نے عجیب لکھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار اوپر نیچے آنا جانا تھا اس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی شان دکھانا چاہتے تھے کہ اگر ایک دفعہ جاتے اور واپس آتے تو کہنے والے کہتے جی کیا ہوا جو ایک دفعہ قدرتن چلے گئے ہم نے کہا نہیں یہ ایک دفعہ کی بات نہیں میں نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا جب چاہا اوپر آئے پھر نیچے گئے پھر اوپر آئے 9 دفعہ اوپر نیچے آنے جانے کا اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا اور یہاں پر دوسرا نقطہ یہ لکھا کہ 1,24,000 پیغمبر تھے تو ان میں سے اللہ کے خلیل بھی تھے ابراہیم علیہ السلام وہ تو راستے میں نہیں بیٹھے تھے اللہ کے کلیم بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں کیا بات ہے تو علماء نے لکھا کہ بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ نے فرمایا تھا نہیں دیکھ سکتے اور اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں دیدار نہ کر سکا لیکن میں دیدار کرنے والوں کا دیدار تو کر سکتا ہوں اس لیے راستے میں جا کر بیٹھ گئے جب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں گا فرمایا شیخ سے محبت اس لیے رکھو یہ وہ دل ہے جس پر اللہ کی تجلیات ذاتیہ نازل ہوتی ہیں میرے اللہ میں یہ سعادت حاصل نہ کر سکا مگر میں نے اس دل سے محبت کا رشتہ تو جوڑ لیا پھر دیکھو اللہ رب العزت کے ہاں کیسے قبولیت ہوتی ہے اللہ رب العزت کس طرح بندے کو ساتھ خیر کا معاملہ فرماتی ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
دعا کی قبولیت اور رحمتوں کی نزول کا وقت ہے دعا ہر محفل کا نچھوڑ انشاءاللہ بھی دعا بھی ہوگی اور کچھ باتیں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ حضرات سے ذرا غور سے سنیں کوئی ساتھی دعا سے پہلے جانے کی کوشش نہ کرے ورنہ بہت خیر سے محروم ہو جائے گا کوئی ساتھی بھی دعا سے پہلے جانے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ نماز سے پہلے وضو کے لیے سب ساتھیوں کو ٹائم دیا جائے گا ورنہ وہ ساتھی خیر سے محروم ہو جائے گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت پیارے اور مبارک القاب اور اسماء سے نوازا تھا اپنے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے پروردگار ذوالجلال نے قسم قسم کے القابات سے آپ کو مخاطب فرمایا اور مختلف ناموں سے آپ کو موسوم فرمایا آپ کے القابات اور اسماء میں سے ایک نام سراج منیرا پروردگار ذوالجلال نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ یہ روشن چراغ ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چراغ کی روشنی تو اتنی تیز نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر بہت سارے اجرام فلکی ایسے موجود ہیں جن کی روشنی چراغ سے کوئی گویا کہ چراغ کی روشنی کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی پروردگار ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سورج کیوں نہیں فرمایا پروردگار ذوالجلال نے اپنے محبوب کو چاند کیوں نہیں فرمایا کوئی بڑا ستارہ سیارہ کیوں نہیں فرمایا اپنے محبوب کو چاند کیوں فرمایا ہے علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سورج جس دن سے پیدا ہو چکا ہے اس دن سے ایک ہی ہے اس سے دوسرا سورج کوئی نہیں بنا چاند ایک ہی ہے کوئی دوسرا چاند نہیں بنا ہر ستارہ اپنے آپ میں ایک ہے اس سے کوئی دوسرا ستارہ نہیں بنا البتہ چراغ کے اندر ایک صفت ہے کہ اس سے دوسرے چراغ جلا کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چراغ فرمایا کہ ان سے پھر دوسرے چراغ جلا کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی زندگی میں 1,24,000 چراغوں کو جلا کے رکھا کہ تم لوگوں نے دنیا کے اندر روشنی پھیلانی ہے اور پھر ان 1,24,000 چراغوں نے آگے چراغوں کو جلایا اور ان چراغوں نے پھر آگے چراغوں کو جلایا، یہ سینہ بسینہ یہ روشنی اور نور منتقل ہوتا رہا، چراغوں سے چراغ جلتے رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس وقت ہمارے درمیان ایک روشن اور چمکتے ہوئے چراغ موجود ہیں جن کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے، اور ان چراغ سے دوسرے چراغ بھی جل رہے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی رسمی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مستند اور معتمد اور ثقہ طریقہ ہے، اور یہ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ اس مجمع کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر تعداد یہ علماء کی ہے، اور علماء کی کثرت یہ ثقاحت اور اعتماد کی دلیل ہے۔ جن مشائخ کے اوپر علماء وقت اور وقت کے مشائخ شیخ الحدیث بڑے بڑے فقہا اور مفتی یہ اعتماد کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ واقعی سودا کھرا ہے، کھوٹا نہیں ہے۔ اگر کھوٹا سودا ہوتا علماء کسی کو معاف نہیں کرتے، ہر بندے کے سوپر علماء کبھی اعتماد نہیں کرتے۔ اس وقت الحمدللہ ہماری اس مجمع کے اندر دو حضرات ایسے ہیں جو جلیل القدر اور عظیم علماء ہیں، اور ان علماء کی سینوں کو وہ روشنی منتقل کی جائے گی ہمارے حضرت جی کی جانب سے، ان کو اجازت اور خلافت دی جائے گی، اور یوں گویا کہ ایک دو چراغ اور روشن ہو جائیں گے۔ پروردگار ذوالجلال کی امید، ذات سے امید ہے کہ وہ چراغ آگے اگلے چراغوں کو روشن کریں گے، اور اس طرح یوں دیے سے دیا جلتا رہے گا، اور یہ نسبت کا نور اور فیض دنیا کے کھونے کھونے کے اندر پہنچ جائے گا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان دو حضرات کو پروردگار ذوالجلال اس سلسلے کی خدمت کے لیے اور نسبت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ ان دو حضرات میں سے ایک بہت بڑے ادارے کے مہتمم ہیں، اور صرف مہتمم نہیں ہے بلکہ کہنہ مشق مدرس ہیں، اور متعدد تحقیقی کتب کے مصنف ہیں، تحقیقی کتب کے مصنف ہیں، اور بہت عرصے سے درس اور تدریس اور مدرسے کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ بہت سارے طلباء کے سینوں کو شریعت کے نور سے منور کیا۔ اب پروردگار ذوالجلال کی ذات سے امید ہے کہ طریقت کا نور بھی انہی طلباء اور مریدین کے اندر منتقل کریں گے۔ وہ ان سے مراد میرے یہ حضرت مولانا احمد دین صاحب گھوٹکی والے جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ نسبت ابھی عطا فرمائیں گے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں تاکہ ان کی دستاربندی بھی ہو جائے، ان کی بیعت بھی ہو جائے۔ اور دوسرے شیخ جو ہیں وہ جو اس وقت کفر کی تاریکیوں میں اسلام اور دین کا نور پھیلا رہے ہیں، شریعت اور دین کا نور تو پہلے سے بھی پلا رہے ہیں، بلا مبالغہ کثیر تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ان کفر کے اندھیروں کے اندر بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کثیر تعداد میں لوگوں کے پروردگار سے جڑنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور دین کا علم پہلے سے بھی رکھتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مراد میری ان سے حضرت مولانا اندلیف صاحب جو زمبابوے سے تعلق رکھتے ہیں افریقہ سے، وہ بھی آگے تشریف لائیں تاکہ ان کی بھی سربندی ہو جائے اور ان کی بھی بیعت ہو جائے۔ مولانا اندلیف صاحب، مولانا اندلیف صاحب جہاں بھی ہوں تشریف لائیں گے۔ یہ ہماری اس سلسلے کی جامعیت کی دلیل ہے الحمدللہ کہ علماء یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، جو شریعت کے حاملین ہوتے ہیں، طریقت کی تشنگی کو دیکھ کے یہاں پہ آتے ہیں، اپنے سینوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پروردگار ذوالجلال نسبتوں سے نوازے، اور ہمیں بھی طریقت کے نور سے منور فرمائے۔ جو خلفاء حضرات ہیں وہ آگے تشریف لائیں، شیخ الحدیث رات بھی آگے تشریف لائیں، مولانا سیف اللہ جان صاحب، مولانا عبد الرزاق صاحب۔ اس سلسلے کی خلافت ملنے کے بعد خصوصی بیعت ہوتی ہے، انشاءاللہ ان حضرات کو بھی بیعت کیا جائے گا، اور پھر عمومی حضرات جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل فجر کے بعد سب حضرات کو بیعت کیا جائے گا۔ تمام ساتھی موقع سے فائدہ اٹھائیں، کوئی ساتھی پھر اس وقت غافل نہ رہے۔
اس وقت ان دونوں حضرات سے بیعت لی جائے گی۔ یہ ایک عہد ہوتا ہے جس میں انسان اللہ رب العزت کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس نسبت کے نور کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا، اور اس نور کو آگے پھیلانے کے لیے پوری زندگی لگا دوں گا۔ عام بیعت سے یہ بیعت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اس وقت جن حضرات کو اجازت ملی صرف وہی حضرات اس عاجز کے پیچھے کلمات پڑھیں گے اور دل میں یہ عہد کریں گے کہ ہم اس نسبت کی حفاظت کریں گے، پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں گے، اور اس نسبت کو آگے پھیلائیں گے تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشائق کے سامنے سرخرو فرمائے، قیامت کی ذلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب كريم هم اس نسبت کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں گے دین کی اشاعت کے لیے نسبت کے نور کی حفاظت اشاعت کے لیے ہم دن رات کام کریں گے کمینی دنیا کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے سرخرو فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعا کر لیجیے سبحان ربی العالی وهاب اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں
اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، میرے مولا ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما، ہمارے نفس کو نفس مطمئن نہ بنا، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئن نہ بنا، اللہ اس نفس کو نفس مطمئن نہ بنا، معصیت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما، میرے مولا ہمیں رات کے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، قرآن مجید پڑھنے کا لطف نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے خطاکاروں کی خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے، مولا ہماری خطاؤں پر رحمت کی چادر عطا فرما، اے اللہ ہم تو آپ کی صفت ستاری کے صدقے جیتے پھر رہے ہیں، میرے مولا آپ ہماری حقیقت کو کھول دیتے، کوئی دیکھنا گوارا نہ کرتا، کوئی منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتا، میرے مولا آپ نے چھپا لیا، آپ کی رحمت پہ قربان جائیں، میرے مولا اتنے گناہوں کے باوجود آپ عزتیں بنا دیتے ہیں، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، روحانی بیماری کو دور کر دیجئے، جسمانی بیماریوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہمیں ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے کہ جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، کہتے تھے کہ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، فَأَوْفِلَنَ الْقَيْل، اے اللہ ہمارا حال بھی وہی ہے، عمل پورے نہیں ہیں، آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں، مگر اے رب کریم یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، اے اللہ آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ بھی کہہ دیجئے لا تصریب علیکم اليوم، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ بنی اسرائیل کا جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیتے استغفار کر لیتے میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، اے اللہ ہم تو ایک اللہ کی گواہی دینے والے ہیں اگرچہ گناہگار ہیں، میرے مولا ہماری اس گواہی کو قبول کر لیجئے، ہم پر رحمتوں کی بارش عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہمارے استغفار کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جن لوگوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لیتے میں قبول کر لیتا، اے اللہ ہم آپ کے وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ اپنے رحمت کے کھلے ہاتھ کے ساتھ ہم پر رحمتیں برسا دیجئے، دلوں کو منور کر دیجئے، میرے مولا ہم اپنے گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں، نفس کی شرارتوں سے عاجز آ چکے ہیں، اے اللہ رحمت کی ایک نظر ہم پر ڈال دیجئے، اور ہمیں اے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے، رب کریم آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے
ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے، اے حنان اے منان انکار نہ فرمائیے، اے یا حیو یا قیوب آپ انکار نہ فرمائیے، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہیں، اے اللہ اپنے خزانوں سے ہماری جولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ تمام ضروریات کو پورا کر دیجئے، میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما، میرے مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی حفاظت نصیب فرما، اپنی پشت پناہی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ جنت میں ان کے پڑوس کی جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن لوگوں نے پیغام دیے، فون کیے، خط لکھے، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ برکت والی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں قحط سے محفوظ فرما، رزق کی تنگی سے محفوظ فرما، عافیت والا فراخی والا رزق عطا فرما، حلال طیب رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ والی زندگی سے محفوظ فرما، نفاق والی زندگی سے محفوظ فرما، معصیت والی زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں شریعت و سنت والی زندگی نصیب فرما، پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچھڑا دیکھتی ہے، اس سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بیٹے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے، اے اللہ جو پریشان آ لیں ان کی ڈپریشن پریشانی کو ختم فرما دیجئے، دین کے کام کے لیے قبول کر لیجئے، میرے مولا آج ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اور ہمیں اس میں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر آ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا، اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ اس امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے کریم آقا اپنے پیارے حبیب کی امت کا سر ڈھانپ لیجئے، میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما، جو احباب آئے ہیں یا آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دوست احباب جو فوت ہو چکے سکھ بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی بھی مغفرت فرما، انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے قربانیاں دی، اللہ اپنی رحمت سے ان کو قرب کا اعلی مقام عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ولینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.